بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے، ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1-14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. اور اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامن صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ضمانت کا حصول ویانا میں ایرانی مذاکرات کاروں کا ایک بنیادی موضوع ہے. افغانستان میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کے بعد افغان پناہ گزینوں کی ایران آمد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے پر متفق ہو گئیں. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ضمانت کا حصول ویانا میں ایرانی مذاکرات کاروں کا ایک بنیادی موضوع ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز عشر فجر کی مناسبت سے ایران کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں کی اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور تجدید عہد کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو میں ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ضمانت کا حصول ویانا میں ایرانی مذاکرات کاروں کا ایک بنیادی موضوع ہے. انہوں نے کہا کہ ضمانت حاصل کرنے کی کوشش سیاسی، اقتصادی اور قانونی اور ان تمام شعبوں میں کی جا رہی ہے کہ جن میں مفاہمت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ سے جو آج کل بالواسطہ طور پر پیغامات دے رہا ہے صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ پہلے عملی طور پر اپنی نیک نیتی کا اظہار کرے. انہوں نے کہا کہ بعض پابندیوں کی منسوخی امریکہ کی اس نیک نیتی کی ترجمان ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے، مگر صرف کاغذ پر منسوخی ناکافی ہے اور اسے عملی طور پر اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنا ہوگا. ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کو فروغ دینے کے ایران کے قانونی حق کو کسی بھی سمجھوتے سے محدود نہیں کیا جا سکتا. اس درمیان امریکہ نے ایران مخالف کو ظالمانہ پابندیاں ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے. ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ہفتے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کو ترقی اور فروغ دینے کے ایران کے قانونی حق کو کسی بھی سمجھوتے سے محدود نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ پرامن جوہری سمارات کا تحفظ کرنا اور پرامن جوہری ٹیکنالوجیوں کا حصول اور اس سلسلے میں پیش رفت کا عمل بدستور جاری رہے گا اور ایران کے اس حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. واضح رہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات کا 8 دور 27 سے شروع ہوا ہے. ایک امریکی عہدیدار نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے متعلق پابندیوں میں چھوٹ دیے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران نے ویانا مذاکرات میں جن اہم موضوعات کو مد نظر رکھا ہے ان میں امریکہ کی جانب سے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ، امریکہ کی جانب سے دوبارہ ایٹمی معاہدے سے علیحدہ نہ ہونے کی ضمانت اور پابندیوں کے خاتمے کا عملی طور پر جائزہ لیا جانا شامل ہے، جبکہ امریکہ کے مذکورہ عہدیدار نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے چھوٹ دیے جانے کے اقدام کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے سمجھوتے کے حصول کے لیے کوئی سگنل دے رہا ہے۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ ویکسین پاستوکووک نئے کرونا ویریئنٹ اومیکرون کے مقابلے میں 100% سیفٹی پیدا کرنے کے قابل ہے۔ یہ بات ایران کے انٹرنیشنل ریفرنس لیب پاسچر انسٹیٹیوٹ تہران کے سربراہ ڈاکٹر علی بیگلری نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی ویکسین پاستوکووک انتہائی محفوظ کرونا ویکسین اور اسے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیگلری نے کہا کہ پاستوکووک کو کیوبا میں بیٹا اور ایران اور ڈیلٹا وائرس کے خلاف استعمال کی گئی ہے اور اس کی کارکردگی 96% رہی ہے۔ پاستوکووک ایران کیوبا اشتراک سے تیار کی جانے والی دنیا کی سب سے محفوظ ترین ویکسین ہے اور اس کے ضمنی اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایران کا پاسچر انسٹیٹیوٹ ویکسین سازی کا قدیم ترین مرکز شمار ہوتا ہے اور اسے دنیا بھر میں ویکسین سازی کے حوالے سے ریفرنس لیب کا درجہ بھی حاصل ہے۔ کیوبا کے فینلائی انسٹیٹیوٹ کو پورے لاطینی امریکہ میں ویکسین سازی کا معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کے بعد افغان پناہ گزینوں کی ایران آمد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے سقوط اور طالبان حکومت کے خلاف یورپ اور امریکہ کی سخت گیرانہ پالیسیوں کے ساتھ ہی افغان عوام کے مسائل و مشکلات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں افغان عوام نے ابتر صورتحال سے نجات پانے کے لیے ترک وطن کرنے کا فیصلہ کیا اور افغان عوام کی اکثریت نے رہائش کے لیے ایران کو بہتر سمجھا، جس کی بنا پر افغان پناہ گزینوں اور شہریوں کی ایران آمد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی نے اخبار نیویارک ٹائمز کے حوالے سے نقل کیا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی تشکیل کے بعد 10 لاکھ سے زائد افغان شہریوں نے ایران سے ملنے والی سرحدوں کا رخ کیا اور ایران میں داخل ہوئے۔ اس اخبار نے افغان پناہ گزینوں سے لیے جانے والے انٹرویو کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغان عوام کا کہنا ہے کہ بھوک افلاس اور اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت بہترین انتخاب ایران ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ افغانستان میں زندگی بسر کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کے امور کے محقق ڈیوڈ مینسفیلڈ کا کبھی کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان جانے والے افغان شہریوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں طالبان مخالف فوجی محاذ نے اپنی موجودگی کا اعلان کر دیا ہے۔ محاذ آزادی افغانستان نامی اس گروپ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ان کی تحریک کی وجہ سے طالبان نے صحافیوں اور اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے خواتین کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے۔ ویڈیو میں کہا گیا کہ پچھلے چند روز کے دوران دارالحکومت کابل سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ محاذ آزادی افغانستان نامی اس گروپ کا کہنا ہے کہ اس کا احمد مسعود کی قیادت والے مزاحمتی بلاک سے کوئی تعلق نہیں۔ محاذ آزادی افغانستان اور اس کی قیادت کے بارے میں تاحال بہت کم معلومات میڈیا کے سامنے آئی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک کے مختلف علاقوں میں مزاحمتی بلاک اور طالبان کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ملک کی صورتحال پوری طرح سے ان کے قابو میں ہے اور کسی بھی گروپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے پر متفق ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ پیش رفت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے ساتھ لاہور میں ہونے والے غیر معمولی ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتیں وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تمام قانونی، آئینی اور سیاسی حربے استعمال کرنے پر متفق ہیں۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور یہ میں نہیں بلکہ دنیا کے سروے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں 3rd سب سے مہنگا ملک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم تمام اختلافات بھلانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ جتنی مضبوط ہوگی حکومت کے لیے اتنا خطرہ بڑھے گا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے نوشکی اور پنجگور میں کلیئرنس آپریشنز مکمل کر لیے ہیں۔ اس دوران 20 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے 2 فروری کی رات نوشکی اور پنجگور میں سیکورٹی فورسز کے کیمپس پر حملے کیے۔ سیکورٹی فورسز نے دونوں مقامات پر حملے ناکام بنائے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ نوشکی میں دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے ایک افسر اور تین جوان جاں بھاگ ہوئے۔ پنجگور میں ایک جے سی او سمیت پانچ جوان جاں بھاگ اور چھ زخمی ہوئے تھے۔ ایس پی آر کے مطابق فرار ہونے والے چار دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ پنجگور میں فالو اپ آپریشن 72 گھنٹے جاری رہا۔ یمن کی حکومت کے مذاکرات کار ٹیم کے رکن کا کہنا ہے کہ اب یو اے ای کو ہمارے سخت جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی مذاکراتی ٹیم کے رکن عبد الملک العجزی نے کہا ہے کہ جب امریکہ کو یقین ہو گیا کہ معارب میں جنگ اپنے آخری مرحلے میں ہے، تب سے ہی یمن میں متحدہ عرب امارات کی مداخلت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ متحدہ عرب امارات جنگ یمن میں پوری طرح ملوث ہو گیا ہے تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ عبد الملک العجزی نے کہا کہ یمن کی فوج صرف انہی لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو ملک کے عوام پر حملے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا تھا کہ امریکہ اور سعودی حکومت نے متحدہ عرب امارات کو یمن پر پھر سے حملے کے لیے ورغلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر اس میں یو اے ای کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سیکورٹی اختلافات کی وجہ سے ممکن ہے کہ اسرائیل سے دبئی کے لیے پروازیں بند ہو جائیں۔ عبری ویب سائٹ والا کے نامہ نگار باراک راوید نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل کی داخلی خفیہ ایجنسی شاباک اور متحدہ عرب امارات کے حکام کے درمیان دبئی ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے بارے میں پیدا ہونے والے اختلافات کی وجہ سے ممکن ہے کہ سعودی حکومت سے دبئی کے لیے آنے جانے والی تمام پروازیں کینسل ہو جائیں۔ تمام سیاسی کوششوں کی ناکامی اور امریکہ کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد آخرکار واشنگٹن نے دنیا کے 8 ممالک کے ساتھ مل کر شمالی کوریا پر دباؤ بنانے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلانیہ مجلس میں ناکام ہونے کے بعد امریکہ نے شمالی کوریا پر پھر سے دباؤ ڈالنے کے لیے دنیا کے 8 ممالک کا سہارا لیا ہے۔ شمالی کوریا کو میزائلوں کے تجربے سے روکنے میں امریکہ پوری طرح ناکام رہا ہے۔ سیکورٹی کونسل کے حالیہ اجلاس میں بھی اس کو اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان سے اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب، یہاں ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حدیث صاحب اور ٹیلی فون رابطے میں ہی ہوں گے۔ تہران سے ایک اور تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب، تینوں مہمانوں کو خوش آمداد کہتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں پاکستان اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام۔
صفدر رضا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں طوفان ایک، طوفان دو اور طوفان تین نامی تین بار جوابی حملے ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر۔ 7 سال مکمل ہونے کو ہیں یمن پر جارے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیتوں کو۔ 7 سال کے بعد آپ جنگ کا نقشہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا نقشہ تو پلٹ گیا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے یمن نے تقریباً نہتے اتنی بڑی جو تیل کی طاقت اور اتنے بڑے پورا عالم استقبال سعودی عرب اور یو اے ای کی پشت پر ہے، اور جو 42 ملکوں کا اتحاد تھا جس میں اسرائیل سے لے کر پاکستان سارے لوگ شامل تھے، اور جس میں سودان کی اور مصر کی اور باقی عرب ملکوں کی اور افریقن اور کافا نیس ملکوں کی فوجیں اور دماغ سارے شامل تھے اور اسرائیل اور امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی. اتنی بڑی فائر پاور اور F-35 اور F-16 اور F-18 ہورنٹ اور بڑے بڑے طیاروں کے آگے جنہوں نے کارپیٹ بمبنگ کی اور نہ تو کرونا کا خیال کیا اور نہ تاریخ کے سب سے بڑے بچوں میں پھیلے حیضے کا خیال کیا, اس نہتے لوگوں نے اتنی بڑی طاقتوں کو شکست دے دی. اور پچھلے کچھ عرصے سے جنگ کا پاسا جو پلٹا ہے اور آپ دیکھیے کہ اب انہوں نے اپنے شہر بالخصوص محارب کو واپس لینے کی جو کوشش کی ہے, اور چند ہی دن ہیں کہ محارب دوبارہ جو ہے وہ واپس یمنی فورسز ریٹیک کر لیں گی, اور کس طرح جیزان میں اور نجران میں اور سعودی عرب کے شہروں میں ہوائی جہازوں کی پروازیں بند ہو جاتی ہیں اور ایئرپورٹس بند ہو جاتے ہیں اور سائرن بجتے ہیں.
جیزان اور نجران تو ظاہر سرحدی علاقے ہیں, دبئی ایئرپورٹ اور ابوظہبی ایئرپورٹ کی بھی پروازیں بند ہوئی ہیں.
لیکن جب یو اے ای باز نہیں آ رہا تھا تو پھر اب انہوں نے اس سال کے آغاز میں اور بالخصوص ایسے موقع پر کہ جب ابراہم اکارڈ کے تحت ان کے نئے دوست جو کہ مسلمانوں پر بمباری کرتا ہے اور وہ پچھلے 70 سال سے مسلمانوں پر بمباری کرتا تھا اور اس نے اپنے ایسے دوست بنا لیے جو خود مسلمانوں پر بمباری کرتے تھے, تو اس کے ابوظہبی میں قیام کے دوران ہی ابوظہبی اور دبئی پر حملے ہو گئے اور ان کو معلوم پڑ گیا کہ دیکھیے میں تو مسلمانوں پر بمباری کرتا تھا, اب جب مسلمان پر بمباری کرتا ہے تو میں ایک مسلمان کی تائید کرتا ہوں کہ شاباش آپ ان جارحین پر بمباری کرتے رہو, میں آپ کے ساتھ ہوں, اے کاش کہ یہ دن عالم اسلام نہ دیکھتا.
جی آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ سیونی حکومت کا صدر وہاں پر موجود تھا جب اٹیک ہوا, جوابی کاروائی ہوئی, تو اس سے کوئی پیغام خود سیونی حکومت کو بھی گیا ہوگا آپ کے خیال میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایکوی ڈسٹنس ہے تل اویو اور اسرائیل کا وہ علاقہ جو کہ جنوب کی طرف لگتا ہے, اور ابوظہبی اور دبئی تقریباً ایک فاصلہ ہے 1500 کلومیٹر کا, جہاں سے حوثی جو ہے وہ اپنے میزائل پھینک رہے تھے, ذوالفقار اور ڈرون جو پھینک رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں عرب تو میرا خیال ہے کہ عرب عقل سے کافی آ رہی ہیں, لیکن اسرائیل میں سائرن بھی بجے ہیں اور اسرائیل کی جنگی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور وہاں کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اگر اتنی صلاحیت جو ہے وہ نہتے یمنیوں میں ہے کہ وہ یو ای اور ابو ظہبی کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کل وہ اسرائیل پر بھی کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال دیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تہران سے بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب, السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام. جی جی
ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے 1 سے 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب غلام عباس حیدری صاحب, میں ان سے سوال کر لوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.
جی جی
السلام علیکم جناب. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو صورتحال ہے ابھی؟ میرا سوال یہ تھا کہ جنگ کی موجودہ صورتحال کو انہوں نے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے ہی نقشہ بدل چکا, لیکن اب جو طوفان یمن 1, طوفان یمن 2, طوفان یمن 3 نامی جو مسلسل یہ کے بعد دیگر کاروائیاں ہوئی ہیں خود دبئی اور ابوظہبی کے اندر, اس کے بعد اسٹریٹجی جاری قوتوں کی کیا ہو سکتی ہے اور ان کے جو ہے وہ آئندہ کے لائے عمل کیا ہو سکتے ہیں, جبکہ یمن کا تو ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ اگر آپ حملے کریں گے تو ہم جوابی کارروائی کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی عباس صاحب, یہ نوشتہ دیوار ہے کہ یمنی جنگ جیت چکے ہیں, سعودی عرب کو شکست ہو چکی ہے, لیکن اب سعودی عرب شکست فاش سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی تک و دو ہے. آپ نے دیکھا کہ 7 سال سے تابڑتوڑ حملے ہوئے سنا پر, معرب پر, مختلف علاقوں پر, لیکن آپ نے دیکھا کہ یمنی جو فورسز ہیں چاہے وہ فوج ہو یا عوامی رضاکار فورس ہو, ان کی پیش قدمی کا سلسلہ بدستور جاری رہا اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اب یہ سب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہاں جنگ جیتنا نہ فقط ان کی بس کی بات نہیں ہے بلکہ وہ شکست کھا چکے ہیں. اب وہ امریکہ کی طرح, جس طرح امریکہ افغانستان سے فرار کر چکا تھا, اب سعودی عرب یمن سے فرار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. البتہ اس کی اب یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ بنا کر ایک صحیح طریقے سے ایک راستہ اسے مل جائے تاکہ تنگ گلی سے وہ نکل جائے. لیکن اب جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی جو مبصرین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب کو شکست ہوئی ہے. اب جو امریکی تھنک ٹینکس ہے بروس ریلڈی انہوں نے بھی اپنے ایک مضمون میں واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے, کیونکہ اصل دیکھیں وہ شکست امریکہ کی ہے, سعودی عرب کی نہیں ہے, امارات کی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ بیکنگ کر رہا تھا, امریکہ انہیں ہتھیار فراہم کر رہا تھا اور امریکہ نے اس اتحاد کو تشکیل دیا تھا. دراصل یہ امریکہ کی شکست ہے اور جو تھنک ٹینکس ہے امریکی بروس ریلڈی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے, اور وہ بھی ایک ایسے گروہ کی جانب سے یعنی انصر اللہ کی جانب. اس کا اشارہ تھا کہ اس کے پاس نہ فضائیہ ہے اور نہ بحریہ اور ان کے پاس جدید ہتھیار بھی نہیں ہے. انہوں نے سعودی اتحاد کو شکست دی. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی اتحاد میں صرف سعودی عرب شامل نہیں ہے بلکہ بہت سے ممالک شامل ہیں, لیکن انہیں شکست ہوئی ہے. اب جو ہے سعودی عرب کے پاس دم دبا کر بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو صورتحال اس وقت پیش آ رہی ہے یمن کی, تقریباً 1.5-2 سال سے بالکل جنگ کا پانسا بلٹ چکا ہے. اس سے پہلے سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے یا ایک مہینے کے اندر جو ہے یمن پر مکمل قبضہ کر لیں گے, لیکن 7 سال گزرنے کے باوجود نہ فقط اس نے کامیابی نہیں ملی بلکہ اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے.
جی ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کے بعد دیگر 3 جوابی حملے ہوئے دبئی اور سعودی عرب پر. پہلا جو حملہ تھا اس میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے بھی مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اب یہ کے بعد دیگر 3 حملوں, جوابی حملوں, البتہ میں حملوں نہیں کہوں گا اس کو, جوابی حملوں کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے جدید ترین اپنے 5ویں جو نسل ہے سیریز ہے اس کے طیارے متحدہ عرب امارات میں بھیج دیے ہیں. تو طیارے تو متحدہ عرب امارات کے پاس پہلے بھی تھے, سعودی عرب کے پاس پہلے بھی تھے, اور ظاہر ہے کہ ان طیاروں سے آج تک 7 سال کے عرصے تک جو ہے وحشیانہ بمباری کی گئی. تو یہ جو طیارے بھیجے گئے ہیں کیا صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ بمباری کریں, یا اس کے بہانے وہ اپنے جو بیس ہے متحدہ عرب امارات یا خطے میں اس کو اور وسیع کرنا چاہتا ہے امریکہ؟
دیکھیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو یمن کی طرف سے ریٹیلیٹری اٹیکس تھے یا جوابی حملے جسے آپ کہہ رہے تھے, تو یہ بیسیکلی جو یو ایس ہے وہ ریجن میں بہت کمپلیکیٹڈ گیم کھیل رہا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ ویکس میں ختم ہو جائے گی, جبکہ یہ جنگ جو ہے ٹوٹل ان کے خلاف بھی جا چکی ہے, یعنی وہ لوز کر چکے ہیں جنگ کو. جس میں ظاہری سی بات ہے کہ جو عرب کو ایلیشن تھا اس کو جو لوجسٹک سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے وہ خصوصاً بریٹن اور تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے سکوٹرا کی لائن میں یمن کے جو ہے وہ اسرائیلی رجیم جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ انوالو ہو گئے. تو اب دیکھیں جو نیکسٹ ویک سے مراد میرا اسی منڈے کو جو اس کے علاوہ کے یو ایس نے 5th جنریشن فائٹر جیٹس بھیجے ہیں اور وار شپس بھیجے ہیں, وہ منڈے سے جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر جو ہے ایکسرسائزز شروع کر رہے ہیں جس میں جو ہے اسرائیلی رجیم شامل ہے. تو یہ عرب کوالیشن نہیں ہے کہ یمن کی مخالفت میں جو کچھ وہاں پہ افسوسناک سچویشن ہے, اپنی ساورنٹی جو ہے وہ اسرائیلی رجیم کو جو ہے وہ جو امام اکارڈ ہوا یا جو نارملائزیشن پروسیس تھا تل اویو رجیم کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑی خطرناک گیم تھی. اس سے پہلے جو ہے ایجپٹ اور جارڈن جو ہے اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو تھا اس میں پھر بھی تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی گیو اور ٹیک, لیکن اس میں تو بغیر کسی انکنڈیشنل طور پر جو اسرائیلی رجیم کے ساتھ انہوں نے نارملائزیشن پروسیس شروع کیا اور اب جو بلڈڈ سلیپ جو ہے وہ اس خطے میں آرمز ریس اور عربوں کے اندر اس کی بجائے کہ عرب جو ہے اپنا رویہ کنٹریز کریکٹ کرے اور مذاکرات کے ساتھ یمن میں جو ہے وہ فرحال کیا ہے کہ اس میں انٹرفیئرنس کرنا بند کر دے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ڈاکٹر جعفر خان صاحب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. یقینی طور پر جو قوم اپنے آپ پر بھروسہ کرتی ہے, اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرتی ہے, وہی قوم بڑی سے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کامیاب اور فتح مند ہوتی ہے, اور اس کی آج کے دور میں عصر حاضر میں ایک جیتی جاگتی مثال یمنی قوم کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یمنی قوم نے اگر الہام لیا ہے کسی اور قوم سے تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم ہے, جس نے نیت ہو 8 سال تک دفاع کیا ہے اور پوری دنیا کے مقابلے میں اس جنگ کا مقابلہ کیا ہے جو ایران پر مسلط کی گئی تھی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہاں تک ہمارے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے. سامعین, اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ہمارا پروگرام صبح امید.
Thank you. सुबह उम्मीद।
अज़ीज़ सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों का बोसा लिया करो, इसलिए कि तुम्हारा हर बोसा तुम्हारे लिए बहिश्त के एक दर्जे को बढ़ा देगा। लीजिए समाअत फरमाइए सुबह उम्मीद। सामीन, वालदैन को चाहिए कि तरबियत की बुनियाद मेहर व मोहब्बत पर रखें, इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इर्तबात जो बच्चों के रुश्द व कमाल का सबब बन सकता है बरकरार नहीं हो सकेगा और न ही सही तरीके से तरबियत हो सकेगी। जबकि अगर वालदैन का सलूक तुंदी व सख्ती लिए हुए होगा तो वो बच्चे की रूही और रवानी रिख्त व शिकस्त का सबब हो जाएगा और वो बेराह रवि का शिकार हो जाएंगे। मोहब्बत लोगों में मेल मिलाप और यकजहती का सबब है। अगर मोहब्बत का जज्बा न होता तो लोगों में उनसे मोहब्बत न होती। कोई भी इंसान किसी दूसरे की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार न होता और इशार व कुर्बानी जैसे लफ्ज़ों का वजूद न होता। मोहब्बत व उल्फत ही ऐसी शय है जो जिस्म व रूह की सलामती के साथ साथ इंसान की अखलाकी बुराइयों और कमज़ोरियों की इसलाह और बहबूद व रवाबित का ज़रिया बनती है। खुदावंद आलम ने क़ुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर अपनी मोहब्बत का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह मुत्तकीन को दोस्त रखता है, अल्लाह नेक अमल करने वालों को दोस्त रखता है। इंसानों से राबते की ज़बान, ख़ास तौर पर बच्चों से राबते की ज़बान मोहब्बत होनी चाहिए। गुस्सा और तुंदी और सख्ती से किसी की तरबियत नहीं की जा सकती। तरबियत में मोहब्बत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि मोहब्बत इताअत सिखाती है और मोहब्बत वाले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मोहब्बत व इताअत में माइयत का राबता पाया जाता है। मोहब्बत के जहूर के साथ इताअत व हमराही का जज्बा पैदा हो जाता है। अगर बच्चे के दिल में वालदैन की मोहब्बत बैठ गई तो बच्चा उनका मुतीओ फरमाबरदार बन जाएगा और उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली जाएंगी वो उनसे नाफरमानी नहीं करेगा। मोहब्बत बच्चों की जहनी नशोनुमा और रूही तादुल के मुहिम असबाब में से है। उनकी जाती खूबियां और सलूक काफ़ी हद तक मोहब्बत की मरहून मिन्नत हैं जो उन्हें इस तरबियत के दौरान मिली है। घर की मोहब्बत भरी फिजा और मोहब्बत से ममलू माहौल बच्चों में नरम जज्बात और फजाइल के रुश्द का सबब है। जो बच्चे मोहब्बत भरे माहौल में तरबियत पाते हैं वो कमाल तक पहुंचते हैं, अच्छे आदाब व अतवार सीखते और दूसरों से मोहब्बत करते हैं और समाज व मुआशरे में बेहतर इंसानी अकदार के हामिल होते हैं। मेहर व मोहब्बत ही है कि जो जिंदगी को पुरलुत्फ और बामाना बनाती है और बच्चों के इस्तेदाद की शगुफाई और जहूर का सबब बनती है और उसमें सही व कोशिश और तख्लीकी सलाहियतें पैदा करती हैं। मोहब्बत की बुनियाद बच्चों और नौजवानों की तरबियत करना बुनियादी इंसानी और इस्लामी तरीक़ों में से है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे और उनसे अच्छा सलूक करते थे और हमेशा फरमाते थे, बच्चों से मोहब्बत करो और उनके साथ उल्फत व मोहब्बत से पेश आओ। वालदैन को चाहिए कि वो कल्बी तौर पर अपने अमल से बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि वो उन्हें दोस्त रखते हैं। उनकी ये बात बच्चों पर मुस्बत असर डालेगी और कुछ ही अरसे में उसका नतीजा سامنے آ جائے گا. اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز سری نگر سے ریحان عباس صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے بہت پروگرام اچھے جا رہے ہیں. دل خوش کر دیا ریڈیو تہران نے درد و غم سے بھرے نوحے اور مرثیے. اسی طرح بہترین موضوعات کا انتخاب اور ساتھ ہی ساتھ ممتاز علماء کرام کی تقاریر, مجموعی طور پر وہ سب کچھ ریڈیو تہران کے پروگرام میں موجود تھا جو ذکر سید الشہداء کے حوالے سے ہونا چاہیے. ویسے تو ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ہمیشہ ہی سے خاص رہے. اس طرح کے پروگرام ہمیں کسی دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں سے نہیں سننے کو ملتے. ہمارے یہاں کشمیر میں حالات قدرے بہتر ہیں, لیکن ابھی بھی سیکورٹی مسائل برقرار ہیں. ماہ محرم میں بھی سیکورٹی کا خاص اہتمام کیا گیا تھا. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام بھی قابل ستائش ہیں, اور کشمیر کے حالات کے حوالے سے بھی آپ رپورٹس نشر کرتے ہیں اور یہاں کے عوام کے حالات سے دنیا کو آگاہ رکھتے ہیں. دعا کریے جنت نظیر سرزمین ہمیشہ امن کا گہوارہ رہے اور لوگ امن و امان کے ساتھ یہاں زندگی بسر کریں. اور سامعین محترم ریحان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ہم اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رابطہ برقرار رکھتے ہیں, لیکن وہ لوگ ہمیں اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. اب ہم نے بھی ان سے ترک تعلق کا فیصلہ کر لیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم ان سے ترک تعلق کر لو گے تو خدا بھی تم سے ترک تعلق کر لے گا. اس شخص نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ ہی بتائیے پھر میں کیا کروں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے تم کو محروم کر رکھا ہے تم اس کے ساتھ عطا و بخشش کا برتاؤ کرو, جس نے تم سے قاطع تعلق کیا ہے تم اس کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھو, اور جس نے تم پر ظلم و ستم کیا ہے تم اس کو معاف کر دو. اگر ایسا کرو گے تو خداوند کریم تمہارا حامی و مددگار ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت خلق خدا کی خدمت اور الہی نعمتوں کو بندگان الہی کی امداد کی راہ میں صرف کرنا ہے. لیکن اس سے مراد صرف ان کی مالی مدد نہیں ہے, بلکہ ان کی ہر قسم کی مشکل کو دور اور حل کر دینا احسان اور حسن سلوک شمار ہوتا ہے. اگر کسی مومن کے دل کو مسرور یا اس کے غم کو دور کر دیا جائے تو یہ عمل احسان ہوگا.
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 17 بہمن, 4 رجب اور 6 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار رجب سن 592 ہجری قمری کو مشہور مسلمان شاعر محمد بن علی واسطی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 501 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابن معلم کے نام سے معروف تھے۔ ابن معلم نے اپنی شاعری میں اخلاقی اور معاشرتی مسائل کو بہت سادہ اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں عرفان کے موضوعات زیادہ ہیں۔ ابن معلم کی تصانیف میں صرف ان کا دیوان باقی ہے۔ چھ فروری سن 1757 عیسوی کو کیمیا اور طبیعیات کے برطانوی ماہر جوزف بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی۔ یہ گیس آکسیجن اور کاربن سے مل کر بنتی ہے۔ اگرچہ یہ گیس انسانی تنفس کے لیے مضر ہے، تاہم آج کی دنیا میں مختلف سائنسی سرگرمیوں اور صنعتی مقاصد میں یہ ایک کارآمد عنصر شمار ہوتی ہے۔ چھ فروری سن 1804 عیسوی کو معروف کیمیاداں جوزف پریسٹلی کا انتقال ہوا۔ وہ 13 مارچ سن 1733 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے خواص کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس گیس میں جلتی ہوئی اشیاء بجھ جاتی ہیں۔ سن 1772 میں اسی گیس کو پانی میں حل کر کے سوڈا واٹر تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انقلاب فرانس کے وقت سن 1794 میں وہ امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے تجربات جاری رکھے اور نہ صرف آکسیجن کے فوائد، خواص اور استعمال دریافت کیا بلکہ ثابت کیا کہ انسانوں اور پودوں میں سانس لینے کا عمل بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں پریسلی نے ایک اور مہلک گیس کاربن مونو آکسائڈ دریافت کی۔ انہوں نے برقیات کے موضوع پر ایک تحقیقی کتاب بھی لکھی ہے۔ چار رجب سن 1229 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین اور فقیہ آغا احمد تسوجی عراق کے شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے بزرگ علماء سے کسب فیض کیا اور جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آپ کی تالیفات میں تفسیر قرآن کریم، شرح نہج البلاغہ اور شرح صحیفہ سجادیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سترہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں انقلابی عبوری حکومت کی تشکیل دیے جانے کے اعلان کے بعد ایران کے لاکھوں مسلمان عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس انقلابی فیصلے کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اس دن ایران کے عوام نے سڑکوں پر اجتماع کر کے شاہ کے پٹھو بختیار کی حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ کیا۔ اسی دن امریکی جنرل ہائزر واپس امریکہ روانہ ہو گیا، جو پہلوی حکومت کی بقا کی خاطر خاص طور سے تہران آیا تھا، لیکن ایک مہینے تک شاہی جرنیلوں سے مل کر اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے تگ و دو کرنے کے باوجود وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رہبر انقلاب اسلامی کی اعلی مشاورتی کونسل کی حیثیت سے تشخیص مصلحت نظام کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومتی ادارے کا اصل کام ان اختلافات کو دور کرنا ہے جو بعض اوقات مجلس شورائے اسلامی اور آئین کی نگراں کونسل کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورائے اسلامی کے تمام بلوں کا جائزہ لینا اور اسلامی شریعت یا آئین کے منافی بلوں کو اصلاح کے لیے واپس پارلیمنٹ بھیجنا تشخیص مصلحت نظام کونسل کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے بل کے صحیح ہونے پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں تشخیص مصلحت نظام کونسل بل کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو ایرانی محقق استاد ابراہیم میر فخرائی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شمالی شہر رشت میں پیدا ہوئے تھے۔ 16 سال کی عمر میں تعلیم کی غرض سے تہران آ گئے اور داخلی و بیرونی طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگل تحریک کے زمانے عروج پر واپس اپنے شہر چلے گئے، جہاں مرزا کوچی خان جنگلی سے آشنا ہوئے اور ان کے منشی قرار پائے۔ میر فخرائی جنگل تحریک کے سلسلے میں مرزا کوچی کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے۔ سترہ بہمن سن 1390 ہجری شمسی کو ایران میں اینیمیشن کے بانی استاد اسفندیار احمدیہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد اسفندیار نے سن 1326 ہجری شمسی میں کمال المرٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بزرگ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ وہ حقیقت میں ایران میں اینیمیشن کے بانی تھے۔ انہوں نے سن 1330 ہجری شمسی کے اواخر اور 40 کے اوائل میں بہت ساری اینیمیشن فلمیں تیار کیں اور اپنی عمر کے آخری ایام تک اسلامی جمہوریہ ایران کے فن و ہنر کے ایک مرکز میں اینیمیشن فلمیں بنانے میں مصروف تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.